الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. میرے انتہائی معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ ذکر فرمائی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت منقول ہے کہ جب شعبان کی آخری تاریخیں تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع فرمایا اور آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ایک تم پر بہت عظیم مہینہ آ رہا ہے جو بہت مبارک مہینہ ہے. آج ہم بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، رمضان کی مبارکباد، والدین کو فون کرتے ہیں، دادا دادی کو فون کرتے ہیں، بھائی بہنوں کو فون کرتے ہیں، چھوٹے اپنے بڑوں سے مبارکباد لیتے ہیں، بڑے اپنے چھوٹوں کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے بھائی چاند مبارک ہو، رمضان مبارک ہو، اور ایک دوسرے کو مسلسل تقریباً یہ بات چلتی رہتی ہے. اس مہینے کے مبارک ہونے میں تو کوئی شک نہیں، ظاہر ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا دوزخ سے خلاصی ہے. یعنی اس مہینے میں اللہ تعالی کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے مغفرت کے. شیطان بند ہو چکے ہیں، جہنم کو پاٹا جا چکا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، سارا سال جنت اس رمضان مبارک کے لیے سجائی گئی ہے. یعنی اللہ تعالی نے تمام اسباب مغفرت میرے اور آپ کے لیے جمع کر دیے، اور چاند کے دکھتے ہی کیسے ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، نیکی کی طرف اس کی رغبت شروع ہو جاتی ہے، خود بخود مسجدیں آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، قرآن پاک میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، ذکر اذکار کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے، صدقہ خیرات بڑھا دیا جاتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں، علامتیں ہیں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، میری اور آپ کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر ایک باپ یہ کہے اپنے بچے کو کہ دیکھو بھائی، فریج کے اندر میں نے تمہارے لیے بالکل تازے جوسز رکھے ہوئے ہیں، اور برنیوں کے اندر میں نے تمہارے لیے ڈرائی فروٹس رکھے ہوئے ہیں، اور جب بچہ جا کر دیکھے تو ڈرائی فروٹ بھی نہیں ہے، جوسز بھی نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے کہ باپ ظالم ہے، باپ ظالم ہے. اور جب یہ بات باپ سے متصور نہیں کہ جب ایک بات باپ کہہ رہا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جب جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کو اوپر سے پاٹ دیا گیا ہے، اور شیاطین کو، سرکش شیاطین کو بیڑیوں میں باندھ کر ڈال دیا گیا ہے، اسباب نیکیوں کے بڑھا دیے گئے ہیں، اللہ نے اس رمضان کی قیمت کو، نفل کو فرض کے برابر بنا دیا ہے، اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر بنا دیا ہے، تو اسباب رحمت جمع کر دیے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ مغفرت کریں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت کریں، بس ہمیں اس مغفرت کی طرف دوڑنے کی ضرورت ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو، کوشش کرو مغفرت کی جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس کی طرف کوشش کرنے کا ہم کو حکم ہے. تو یہ مہینہ تو مبارک ہے، اس کے مبارک ہونے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. جب یہ رمضان آ رہا ہوتا ہے 15 شعبان کے بعد، خود بخود ایسا لگتا ہے کہ آسمان کی فضا تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک مسلمان اس کی برکات کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اہل دل ہوتے ہیں ان کی تو بات ہی الگ، جن کو اللہ نے اپنی محبت عطا فرمائی ہوتی ہے ان کی تو بات ہی الگ ہے. وہ کس ذوق شوق سے اس کا انتظار کرتے ہیں وہ میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو یہ مہینہ مبارک ہے، لیکن کس کے لیے مبارک ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ روزے کی فرضیت تقوی کی وجہ سے کی گئی ہے. روزہ رکھنے سے تقوی کی نعمت حاصل ہوتی ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ اگر ہم کسی ایک پگ ڈنڈی پر چلیں جس کے دونوں طرف خار دھار جاڑیاں ہوں, خار دھار جاڑیاں ہیں, کانٹے نکلے ہوئے ہیں, تو کیسے چلیں گے؟ کپڑے کو سمیٹ کر کہ کہیں کوئی کانٹا میرے جسم میں یا کپڑے میں پیوست نہ ہو جائے. بس یہ دنیا یہ پگ ڈنڈی ہے, دونوں طرف یہ گناہوں کی جھاڑیاں ہیں, ٹی وی, نیٹ کیبل کی بدماشیاں, ورلڈ کپ رمضان المبارک کے اندر, ہاں پھر جناب افطار پارٹیوں کے اندر مکس گیدرنگیں, پھر جناب والا سحری کے وقت میں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ٹی وی کے سامنے, افطار کے وقت جب دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں وہ ٹی وی کے سامنے, نا محرم کے ساتھ بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر افطار کے دسترخوان پر افطاری کرنے میں, یہ ساری وہ چیزیں جو مجھے اور آپ کو تقوی سے دور کر رہی ہیں, یہ چیزیں کاٹے ہیں. بھائی اگر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر پر زبردستی کریں, لیکن ہر آدمی کو اپنے اوپر 100% قدرت حاصل ہے. کوئی یہ بہانہ اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا, اللہ میاں امی نہیں مانتی تھی اس لیے ہم دسترخوان پہ بیٹھ جاتے تھے, ابو نہیں مانتے تھے اس لیے دسترخوان پر بیٹھ جاتے تھے, بڑے بھائی ناراض ہوتے تھے اس لیے دسترخوان پر بیٹھ جاتے تھے. اللہ نے ہمیں 100% قدرت عطا کی ہے. میں اپنا کھجور پانی لے کر اپنے کمرے میں چلا جاؤں, مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر, جناب مخلوط بھابیاں بیٹھی ہیں, جناب دیور بیٹھا ہوا ہے, جیٹ بیٹھا ہوا ہے, اور جناب والا اگر کوئی ماموزاد چچا زاد آ گیا تو وہ بھی بیٹھا ہوا ہے دسترخوان پر. جس وقت میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں عین اس وقت میں اور آپ گناہ کبیرہ کے اندر جو ہے ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں گناہ کبیرہ کا, عین اس وقت میں جب اللہ تعالی کی توجہ ہماری طرف اور ہماری توجہ نامحرم کی طرف. تو بھائی تقوی یہ مبارک ہے مہینہ اس کے لیے جس کو تقوی حاصل ہو, گناہوں کا چھوڑنا حاصل ہو. آدمی کسی بھی حال میں ہو, آپ مسجد میں ہیں تو بھی تقوی فرض ہے, آپ حرمین شریفین میں تو بھی تقوی فرض ہے. اب حرمین شریفین کے اندر خانہ کعبہ کو دیکھنا بڑی رحمت ہے, بڑا ثواب ہے اس کا, لیکن اگر خانہ کعبہ کو دیکھتے وقت وہاں پر کوئی بے پردہ عورت میرے سامنے آتی ہے تو شیطان یہ کہتا ہے جی میں تو خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوں, لیکن اللہ کہتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, تمہیں اپنی نظریں نیچے جھکانی ہیں. اس وقت خانہ کعبہ کو دیکھ کر اللہ نہیں ملیں گے, اس وقت نظر جھکا کر اللہ ملیں گے, تقوی والی زندگی سے اللہ ملیں گے. تو ہمارا روزہ دن بھر کا ہم بھوکا رہنا پیاسا رہنا, اللہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتے ہیں, اللہ تقوی چاہتے ہیں. بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود غیبت میں مبتلا تو اس آدمی کے لیے رمضان مبارک نہیں ہوگا بھائی. ہاں داڑھی ہم کاٹیں اور پھر بھی ہمارے لیے رمضان مبارک رہے, شلوار ٹکنوں سے ہم نیچے کریں پھر بھی رمضان ہمارے لیے مبارک رہے, بال سر کے خلاف سنت رکھیں تو بھی رمضان ہمارے لیے آپ کے لیے مبارک رہے, افطار کے وقت میں ہم نامحرم کے ساتھ بیٹھ کر افطار کریں پھر بھی رمضان ہمارے لیے مبارک رہے, سود کے پیسے سے, حرام کے پیسے سے, وراثت کا مال مار کے میں جناب والا افطار کروں پھر بھی میرے لیے رمضان مبارک رہے, اور میں تراوی نہ پڑھوں پھر بھی میرے لیے رمضان مبارک رہے, فجر کی نماز پڑھے بغیر میں سحری کر کے کھا پی کے سو جاؤں پھر بھی میرے لیے رمضان مبارک رہے, بھائی یہ رمضان ہمارے لیے مبارک نہیں ہوگا. یہ جا کر اللہ سے شکایت کرے گا کہ اللہ میں تو آپ کا مہمان تھا, ان کے پاس گیا تھا تاکہ ان کی مغفرت کا سامان ہو, یا اللہ ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی, شکایت کرے گا جا کے. اللہ کا مہمان جب جائے گا اللہ سے بتائے گا کہ اللہ میاں فلاں گھر میں میری قدر کی گئی اور فلانے گھر میں میری قدر نہیں کی گئی. فلانے گھر میں میں نے ایک بیان میں بھی کہا ہے کہ جب داڑھی رکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں جناب طالبان ہو گئے. بھئی ہمارا طالبان سے کیا واسطہ؟ ہمارا تو نبی سے واسطہ ہے. اب روز قیامت انشاءاللہ میری آپ کی ملاقات اللہ کے نبی سے ہوگی, پھر اللہ کے نبی کو کہنا یہ جملہ کہ اللہ کے نبی آپ بھی طالبان تھے, اللہ کے نبی ہم تو اپنا نسب بھی بیان کرو. داڑھی والے کا نسب تم طالبان سے جوڑ دیتے ہو, بھائی داڑھی والے کا نسب نبی سے کیوں نہیں جوڑتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں جوڑتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں جوڑتے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں جوڑتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں جوڑتے؟ ہاں داڑھی کٹا کر تم اپنا نسب بھی تو بیان کرو کہ تم کیا لگتے ہو, ٹرمپ یا اوباما, کولن پاول, ہاں ٹونی بلیئر, کیا لگتے ہو میرے بھائی؟ اپنا نسب بھی بیان کرو ہم کو کہ اللہ کے نبی کو جا کر کہنا شفاعت آپ کی چاہیے لیکن داڑھی مجھے پسند نہیں, شلوار ٹکنوں سے اوپر رکھنا یہ جو ہے نا مجھے نصف پنڈلی رکھنا مجھے پسند نہیں, شفاعت آپ کی چاہیے. بارہ بھی رول آتی تھی تو میں گھر چوری کی بجلی سے سجا لیتا تھا لیکن فجر کی نماز میں پڑھ کر سویا رہتا تھا. جس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں, لیکن جناب رحمت للعالمین ہو کر اور میں اور آپ جناب گھر میں پڑے سو رہے ہیں, گھر میں پڑے سو رہے ہیں, پھر بھی ہمارے لیے رمضان مبارک. میرے پیارے بھائی رمضان اس کے لیے مبارک ہے جس نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو تبدیل کر کے اللہ کے نبی کی زندگی کے موافق کر دیا. آپ دیکھیے حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دایا ہیں, انہوں نے دودھ پلایا, سب آپ جانتے ہیں, ہم نے آپ سے بچپن سے یہ واقعات سنے. ہاں نہیں سنے تو اب سن لو, کیونکہ آج ہمیں شیکسپیئر کی ماں کا نام پتا ہے لیکن بی بی آمنہ کا نہیں پتا کہ یہ کون ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ٹونی بلیئر کی خالہ کون تھی, آج جاپان کے اندر صدارت ہے یا بادشاہت ہے, انڈونیشیا کے اندر کون اس وقت وزیر اعظم چل رہا ہے, یہ پتا ہے ہمارے بچے کو, لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں پتا. ایک بچے سے او لیول کے طالب علم سے پوچھا ازواج مطہرات کون ہیں تو اس کو یہ لفظ ہی کہنا نہیں آیا ازواج مطہرات کون ہیں. کتنے وہ بدبخت ہیں جن کے زبان سے ختم نبوت کا لفظ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, خاتم النبیین کا لفظ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن پڑھے ہوئے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے, کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, کوئی لمس کا پڑھا ہوا ہے, کوئی کہیں کا پڑھا ہوا ہے, کوئی کہیں کا لفظ پڑھا ہوا ہے, یہ حالت ہے. تو حضرت دائی حلیمہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو اس زمانے کا معاملہ یہ تھا کہ گاؤں دیہات سے عورتیں آتی تھیں اور دودھ پلانے کے لیے بچوں کو معاوضے کے لیے دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھیں. اور اس زمانے میں چونکہ مکہ ایک شہر سا بن چکا تھا اور یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے گاؤں دیہات کی فضا میں پلے بڑھیں گے تو صحت اچھی ہوگی, اور دوسری وجہ ایک اور تھی کہ شہر کے اندر طرح طرح کے لوگ آتے ہیں جن کی زبانیں مکس ہوتی تھیں, تو اہل عرب یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کی پرورش ایسی جگہ پر ہو جہاں آب و ہوا بھی اچھی ہو اور جہاں پر ان کی زبان خالصتاً فصیح عربی سیکھے, یہ بھی وجہ تھی. تو دایائیں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت ساری دایائیں انائیں مکہ مکرمہ آئیں. جب حضرت دائی حلیمہ اپنے قبیلے سے اپنے علاقے سے چلی تو وہاں پر قحط تھا, یہ جسم کی بالکل سوکھی سی تھی, ان کی چھاتیوں میں دودھ بھی نہیں تھا اتنا کہ ایک بچہ بھی دودھ پی سکتا, اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ سب سے پیچھے پیچھے چلی. ساری دایائیں جلدی جلدی مکے پہنچ کر انہوں نے امیر امیر گھرانوں سے بچے لے لیے کہ جب امیر گھر کے بچے کو پالیں گی تو انعامات زیادہ ملیں گے, پیسہ زیادہ ملے گا, ہاں اکرام زیادہ ہوگا. لیکن نصیب دیکھو اللہ کس کے کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں کہ اللہ نے دایا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیب میں ایسی سعادت لکھی کہ آج وہ اناؤں کا نام کوئی نہیں جانتا اور دائی حلیمہ کا نام تا قیامت اللہ زندہ رکھیں گے. کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے. مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ نسبت حاصل ہے. کیا نصیب ہے میرے اور آپ کے، اللہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا سکتے تھے، مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا سکتے تھے، نوح علیہ السلام کا امتی بنا سکتے تھے، یوسف علیہ السلام کا امتی بنا سکتے تھے، اور اگر میں ان کا امتی بنتا تو بھی میرے لیے بہت بڑی سعادت تھی. لیکن اس سے بڑی سعادت نہیں کہ بن مانگے مجھے اپنے پیارے حبیب کا امتی بنا دیا. اس سے بڑی نسبت ہے کوئی؟ تو اس نسبت کی کوئی علامت بھی ہوگی یا بغیر علامت کے ہوگا؟ کوئی علامت نہیں ہوگی ہمارے چہروں پر کہ ہم محمدی ہیں. ہمارے لباس سے ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ ہم محمدی ہیں. اللہ کے نبی نے ہمارے لیے راتوں کو رو رو کر اللہ سے مانگا ہے، اور میں اور آپ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنے بدن سے کھرچ کھرچ کر گٹر لائن کے حوالے کرتے ہیں. دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے آخر میں پہنچی تو دیکھا کہ سارے بچے، امیر گھرانوں کے بچے تو پہلے ہی دایائیں لے چکی ہیں. انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے حیا آ رہی ہے کہ سب تو جھولیاں بھر کر جائیں اور میں خالی جھولی جاؤں. اللہ نے کیا نصیب رکھا تھا کہ جھولی ایسی بھری. ہاں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئیں. ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر چادر ڈلی ہوئی تھی، انہوں نے چادر ہٹائی. جب چادر ہٹائی، مورخین لکھتے ہیں، سیرت لکھنے والے، کہ اللہ کے نبی نے ان کو مسکرا کر دیکھا، بس یہ فدا ہو گئی. ہاں، فوراً گود میں لے لیا. ہاں، اور اپنے شوہر کو کہا کہ کیا پتا کہ یہ بچہ ہمارے لیے برکت کا باعث بن جائے. ہاں، ابھی نبوت ملی نہیں ہے. نبوت تو پہلے مل جاتی ہے، ظہور ابھی تک نہیں ہوا، 40 سال میں جا کے ہوا. ان کی برکات سنو تو کیا میرے چہرے پر جب داڑھی آئے گی تو اس کی برکت نہیں آئے گی؟ کیا میں جب میری زندگی میں سنت آئے گی تو کیا برکت نہیں آئے گی؟ میری زندگی میں مسواک آئے گی تو کیا برکت نہیں آئے گی؟ آج ہر ایک آدمی پریشان ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، داڑھی بڑھاؤ، موچھیں کٹاؤ، انگریز کی طرح موچھیں بڑی کر دیں اور داڑھی کٹا کر گھوم رہے ہو. اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے؟ میرا امتی میرے چہرے سے محبت نہیں کرتا. یہ کیسا امتی ہے؟ جان دینے کے لیے تیار ہے، داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا سنت والا لباس پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے سنت والے بال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے سنت کے طریقے پر شادی بیاہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شادی بیاہ تو دور، نبی کے طریقے پر افطار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. نبی کے طریقے پر افطار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. نبی نے 20 رکعت تراوی پڑھی تھی، صحابہ نے 20 رکعت تراوی پڑھی. اب تم چاہو 8 رکعت پٹک پٹک کر لو، لیکن اللہ کو 20 رکعت ہی قبول ہے. روز قیامت کیا کہو گے؟ کہ 1400 سال تک جنابے والا کوئی اختلاف نہیں ہوا 20 رکعت تراوی میں، جب ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر یہ غیر مقلدیت کو پیدا کیا گیا انگریز نے، اور پھر 100 سال پہلے ایک فتنہ ڈالا گیا کہ 8 رکعت تراوی ہے کہ 20 رکعت تراوی ہے. اس سے پہلے کوئی اختلاف نہیں، چاروں ائمہ کے نزدیک 20 رکعت تراوی سنت موقعہ ہے، کوئی اختلاف نہیں. تو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں اٹھا لیا، گھر لے کر آئیں. جیسے ہی دودھ پلانا شروع کیا تو اللہ تعالی نے اتنا دودھ عطا فرمایا کہ ان کو خطرہ ہوا کہ بچے کو کہیں دھسکا نہ لگ جائے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دائی حلیمہ کہتی کہ آپ ہمیشہ ایک جانب کا دودھ پیتے، دوسرے جانب کا دودھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے. یہاں دائی حلیمہ نے یہ دیکھا، وہاں ان کی دبلی سوکھی سی ایک اونٹنی جس پر یہ دونوں سوار ہو کر آئے تھے، میاں بیوی، جس کا جب دودھ نکالتے تھے، دودھ دوتے تھے، تو ایک بندے کو بھی سیر ہو کر وہ دودھ نصیب نہیں ہوتا تھا. وہ دودھ نکالے جا رہے، بالٹیوں کی بالٹیاں بھری جا رہی. ہاں، جس نبی کے گود میں آنے کے بعد ہاں اتنی برکات ہوں تو اس نبی کی زندگی پر عمل کرنے سے کتنی برکات ہوں گی، کتنی برکات ہوں گی. دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واقعی، دائی حلیمہ سے ان کے شوہر نے کہا واقعی تم بہت برکت والا بچہ لے کر آئی، کیا نصیب تھے، سب دنیا لے کر لوٹ گئے، دائی حلیمہ حضور کو لے کر لوٹ گئے، کیا نصیب تھے، کیا نصیب ہوں گے کہ یہ دنیا والے بنگلے کے پیچھے، ہاں دنیا والے پینٹ شرٹ کے پیچھے بھاگتے رہیں، اور میں اور آپ جب دنیا سے جائیں تو میرے نبی آپ کو، میرا اور آپ کا انتظار کرتے ہوئے ہوں، کیا زندگی ہوگی وہ، ہاں جانا تو ہے، جھٹکا آئے گا پتہ نہیں چلے گا، آپ کو اطلاع آئے گی خرم جا چکا، یا آپ میں سے کسی کی خبر آئے گی فلاں چلا گیا، جھٹکا آئے گا بس، اللہ کو معلوم ہے وہ وقت، ہاں پھر آپ یا مجھے یاد کریں گے یا میں آپ کو، فلانے آدمی تھا، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلی یہ افطاری نصیب ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر یہ زندگی اللہ کے نبی کی ہو کر گزر گئی تو 100% کامیابی ہے، ہاں یہ 100% کامیابی کا لفظ بھی چونکہ اس سے زیادہ کی تعبیر ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ورنہ اگر اس سے بڑی تعبیر کوئی موجود ہوتی تو وہ تعبیر بیان کرتا، ہر جانب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں کامیابی ملے گی۔ میرے بھائی کرکٹر نے یہاں داڑھی رکھ لی، فیشن کی داڑھی، ہاں یہودی کی داڑھی، قادیانی کی داڑھی اللہ کو پسند نہیں، فرینچ کٹ نہیں، داڑھی کا مذاق مت اڑاؤ، ہاں جس نبی کی داڑھی ہے اس کے نبی کے طریقے پر رکھو، سامنے سے ایک مشک رکھنا، دائیں سے بائیں سے داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے، ایک چاول کے دانے کے برابر کٹانا حرام ہے، قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، چلنا پھرنا دھوبر ہے لیکن نائی کے پاس جا کر ہاں ہم کروا رہے ہیں، پھاوڑا چلوا چلوا کر اپنے چہرے کو نبی کے چہرے کی مخالفت کروا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں زندگی بدلنے کا وقت ہے، کوئی پتہ نہیں کون سا لمحہ میرا اور آپ کا آخری ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہے، کتنا وقت ہم نے چہرے کو کاٹ کر گزارا، ذرا چہرے پر سنت سجا کر دیکھو، خود اپنا آپ نور محسوس نہ ہو تو کہنا اللہ کے نبی کے ہر طریقے میں نور ہے، اللہ کے نبی کی ہر ادا کے اندر نور ہے، اللہ کو اپنے محبوب کو، اپنے محبوب اتنے محبوب ہیں کہ اللہ کو اپنے محبوب کی ہر ادا محبوب ہے، اور جو ان کے محبوب کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بھی محبوب بنا لیا کرتے ہیں۔ کتنا عرصہ کاٹو گے، جانا نہیں قبر میں، جانا نہیں، سکھایا ہوا ہے میڈیا نے، ارے داڑھی ضروری ہے کیا بھائی، داڑھی کاٹنا بھی ضروری ہے، مجھے اس کا بھی جواب دو، مجھے اس کا جواب لا کر دو، اس میڈیا سے لا کر دو جو تم یہ سکھاتے ہو کہ داڑھی رکھنا کیا ضروری ہے، تو سوال یہ کہ کیا داڑھی کاٹنا ضروری ہے؟ میں جواب دیتا ہوں کہ جب میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو یہ میں نے نبی سے معاہدہ کیا ہے کہ اپنا سراپا آپ جیسا بناؤں گا، یہ ضروری ہے داڑھی رکھنا، ضروری ہے ہمیں ایک ایک ادا پر مر مٹنا، کوئی انکار کرے اس کا کہ جناب ضروری نہیں ہے تو پھر وہ جانے اور اس کا ایمان جانے اور اللہ جانے۔ تو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب والا برکات دیکھ رہی ہیں، ہاں کہ ان اللہ کے نبی بھی دودھ پی رہے ہیں اور سیر ہو جاتے ہیں، ان کا اپنا بچہ دودھ پیتا ہے سیر ہو جاتا ہے، وہاں اونٹنی ہے جو قحط زدہ علاقے سے آئی، اتنی کمزور اونٹنی تھی جس کو چلا نہیں جا رہا تھا، لاغر اونٹنی تھی جو دو دن کے بعد پہنچتی ہے مکہ مکرمہ، اب وہ اونٹنی ہے کہ دودھ دیے چلی جاتی اور بالٹیوں کی بالٹیاں بھر رہی ہیں، دائی حلیمہ بھی پی رہی ہیں اور ان کے شوہر بھی پی رہے ہیں۔ اب چلنے کا وقت آیا، جو اونٹنی سب سے پیچھے تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے تو وہ اونٹنی سب سے آگے، جب سب سے آگے گئی تو دائی حلیمہ تو حیران ہو ہی رہی تھی، گود میں لیتے ہی برکات آ گئی، ہاں بھائی چہرے پہ سنت آتے ہی برکات نہ آئے تو بولنا، ہاں زندگی پہ سنت آتے ہی برکات نہ آئے تو بولنا، ہر چیز کے اندر سنت میں نور ہی نور ہے، مزہ ہی مزہ ہے، کیفیت ہی کیفیت ہے ہر چیز، میرے یہ دین کیا ہے، میرے نبی کے طریقے کا نام ہے، میرے نبی کی اداؤں کا نام ہے، کوئی ادا فرض ہے کوئی ادا واجب ہے، کوئی ادا سنت موقعہ ہے، کوئی ادا نفل ہے، کوئی ادا مباح ہے. میرے نبی کے طریقہ ہے، چار رکعت ظہر کی پڑھتے ہیں، دو رکعت جمعے کی پڑھتے ہیں. آج کیا خیال ہے اگر امام صاحب چار رکعت پڑھائیں، پڑھیں گے آپ لوگ؟ بھائی ثواب زیادہ ہوگا، دو سجدے چار سجدے زیادہ ہوں گے، دو رکعت زیادہ ہوگی. چھوٹا بچہ بھی کہے گا بھائی یہ جمعہ نہیں ہوا، میرے نبی کا طریقہ دو رکعت ہے. بالکل اسی طرح، ہاں بالکل اسی طرح یاد رکھیے گا، ہمیں ایک ایک قدم پر اللہ کے نبی کا طریقہ چاہیے. عصر کی نماز چار رکعت ہی پڑھنی ہے، کوئی چھ رکعت نہیں پڑھے گا، کوئی تین رکعت نہیں پڑھے گا، کوئی مغرب کی چار رکعت پڑھے گا. ہاں بھائی نہیں، اللہ کے نبی نے تین رکعت پڑھی، ہم بھی تین رکعت پڑھیں گے. اللہ کے نبی نے ظہر اور عصر کی نماز چپکی چپکی پڑھی، آہستہ آہستہ قرات کی. قیامت تک اللہ نے اس ادا کو پسند فرمایا، چپکی چپکی قرات ہوگی. کوئی ہے زور سے پڑھنے والا؟ بھائی امام صاحب پڑھنے غلطی سے سجدہ صاحب ہوگا. بھائی اللہ کے نبی نے فجر کی دو رکعتیں بلند آواز سے پڑھی، قیامت تک بلند آواز سے پڑھی جائیں گی، میرے نبی کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے مغرب کی دو رکعتیں بلند آواز، ایک رکعت آہستہ آواز. ہاں بھائی آج تینوں رکعتیں بلند آواز سے پڑھ لیتے ہیں، کیا جاتا ہے؟ جب دو رکعت بلند آواز سے پڑھ لی تو تیسری رکعت بھی نہیں، میرے نبی کا طریقہ نہیں. ہاں میرے نبی کا طریقہ نہیں، چار رکعت عشاء کی، دو رکعت بلند آواز سے، دو رکعت آہستہ آواز سے، میرے نبی کا طریقہ ہے. چاروں رکعتیں بلند آواز سے پڑھو، نہیں اللہ کے یہاں قبول نہیں. چاروں رکعتیں آہستہ آواز سے پڑھو جماعت کے ساتھ، نہیں. ہاں جماعت کے ساتھ ہوگا تو معاملہ یہی ہوگا، دو رکعت جماعت بلند آواز سے پڑھنی ہے، دو رکعت آہستہ آواز سے پڑھنی. اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ. عید کی نماز پڑھیں گے، چھ تکبیرات زائد کریں گے. بھائی کیا خیال ہے، جب چھ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عشق بڑھ جاتا ہے، ہم بارہ کہیں گے. ہاں بلکہ زور تک تکبیرات ہی کہتے رہیں گے. ٹھیک بھائی عشق ہے نا. تو جب یہاں بات سمجھ میں آ گئی تو میرے پیاروں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ نبی کے طریقے سے سوئی ایک انچ دائیں نہیں چاہیے، بائیں نہیں چاہیے، بالکل ایکوریٹ میرے نبی کے طریقے پر چاہیے. میرے زندگی کا ہر شعبہ میرے نبی کے طریقے پر چاہیے تو اللہ کو قبول ہے. اگر میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کا جو شعبہ آپ اپنی زندگی میں زندہ کر لیں، آپ سچ بولنا شروع کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی اندر، آپ کے اندر، آپ کے مال کے اندر برکت محسوس ہوگی، آپ کو کاروبار اچھا اچھا سا لگے گا، آپ چوری محسوس نہیں کریں گے. آپ جس ادا کو لے لیں، آج کفار نے میرے نبی کے طریقے کو اختیار کر کے عزت حاصل کی ہے. ڈسپلن میرے نبی نے سکھایا تھا، ہم نے چھوڑا ہے، کفار نے لیا ہے. ٹھیک صفائی ستھرائی یہ ہمارا طریقہ ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے، لیکن کفار نے لیا ہم نے چھوڑا ہے. ہم کاغذ پھینک دیتے ہیں، وہ نہیں پھینکتے، وہ ڈسٹبن میں ڈالتے ہیں. تو دائی حلیمہ جب سوار ہوئی تو وہ اونٹنی آگے آگے. اب ساری ہم جھولیوں نے پوچھا سننا کہ حلیمہ کیا یہ وہی اونٹنی نہیں ہے؟ دائی حلیمہ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے. ہاں سواری وہی ہے لیکن سوار بدل گیا. کیا میں اپنی زندگی کو ایک اونٹ کی مانند سمجھ لوں اور اس پر اللہ کے نبی کی سنتوں کو سوار کر لوں تو میری زندگی کا کیسا رخ ہوگا؟ اللہ کتنا پیار کریں گے، اللہ تعالی کی کتنی رحمتیں اور برکتیں ہم پر اتریں گے. تو میرے بھائی یہ مبارک مہینہ اس کے لیے ہے جو گناہوں کو چھوڑے، نیکی اور تقوی والی زندگی پر آئے. کہیں اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ گے نا تو پھر جا کر نیکی کرنا آسان ہوگا اور گناہوں کا چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا، بلکہ مزیدار ہو جائے گا. اللہ جی ہمیں یہ نعمت نصیب فرما دے، روزے کی برکات نصیب فرمائے، اور جو اس کا سبب ہے تقوی وہ ہم سب کو نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلی اذان کے بعد سنت ادا کریں.